بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ یاسین میں جس واقعے کا بیان غصہ چند دروس سے چلا آ رہا ہے، یہ اس کی آخری آیتیں ہیں، اور واقعہ جس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، وہ مختصر اگر ہم دوبارہ عرض کر دیں تاکہ یہ آیتیں سمجھ میں آ جائے، تو وہ یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یا ان کے آسمان میں اٹھا لیا جانے کے بعد، ان کے کچھ متعلقین، تربیت یافتہ حضرات نے کسی بستی میں جا کر دعوت کی کوشش کی. دو آدمی تھے، پھر تیسرے بھی ان کی مدد کے لیے آئے، دعوت کی کوشش کی، دعوت سے کچھ فائدہ نہیں ہوا. ظاہر جھگڑے مخالفت کی شکل اختیار کر گئی، ادھر قوم کی طرف سے دھمکیاں تھریٹس ہونے لگے. تو ایک خوش نصیب آدمی تھا جس نے ایمان قبول کر لیا تھا، جس کا نام حبیب النجار تھا. وہ شہر کے کنارے کنارے پر رہتا تھا، تو جب اس کے کانوں میں یہ بات آئی کہ ان لوگوں نے وہاں محنت کی ہے کچھ مدت کے لیے، کچھ ہو نہیں رہا ہے، اور مزید اس کے اوپر ان پر خطرہ ہے، ان کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی جاؤں، میں تو قوم کا فرد ہوں. ہوتا ہے ایسا کہ کسی خیر کا ہے لیکن اپنا نہیں ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، تو پھر کبھی آدمی اس کی بات نہیں مانتا ہے. لیکن اپنا ہوتا ہے، اپنا جو ہوتا ہے وہ عموماً اس کی بات لوگ جلدی مان لیتے ہیں. اسی لیے سیدنا لوط علیہ السلام جو ہے، سیدنا لوط علیہ السلام وہ کون ہے؟ سیدنا لوط علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، غالباً ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے، نیفیو. اور ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کے خلاف محنت کی اپنے قوم میں، تو ان پر ان کی اہلیہ سارا انہوں نے ایمان قبول کرے، اور دوسرے لوط تھے علیہ السلام، اس وقت تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی، اور کسی اور نے ایمان قبول نہیں کیا، ان کو ہجرت کرنی پڑی. مشہور واقعہ ہے ان کے، انہوں نے بوٹوں کو توڑا، ان کو آگ میں وغیرہ وغیرہ، پھر انہوں نے، تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا سفر وہ مکہ مکرمہ تک پہنچا، پھر مکہ مکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام، حاجر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر دوسرے شام کے بعض قبیلے کی طرف چلے گئے، تو یہ اور وہاں سے لوط علیہ السلام کا سفر الگ ہو گیا. لوط علیہ السلام کو مقام سدوم, ایک شہر سدوم, اور اس کے ارد گرد کچھ اور شہر تھے, وہاں ان کو بھیجا گیا. اور یہاں ان کا واقعہ پورا بیان کرنا مقصود نہیں ہے, وہ تو کسی دوسری جگہ پر آئے گا. لیکن انہوں نے جب محنت کی وہاں پر تو قوم نے مخالفت کی, اور قوم میں سے بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا. جہاں تک یاد ہے قوم میں, یعنی بلکہ کسی نے ہی قبول نہیں کیا. صرف وہاں مسلمان کون تھے؟ خود لوط علیہ السلام, اور لوط علیہ السلام کی وہاں شادی ہوئی تھی, اور لوط علیہ السلام کی کچھ بیٹیاں تھیں, انہوں نے ایمان قبول کر لیا. خود لوط علیہ السلام کی گھر والے نے بھی ایمان قبول نہیں کیا. تو اس وقت جب مخالفت چل رہی تھی, ادھر سے دھمکیا, ادھر سے مزید محنت, تو اس وقت لوط علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا. اس ڈیسپریشن میں کہ لو ان لی بکم قوتنا آوی الی رکن شدید, کاش کہ میرے پاس مزید طاقت ہوتی. یا کم از کم میرے پاس مضبوط خاندان ہوتا. قوم کی شرارتیں وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیلات آتی, ان سے وہ اکتا گئے, تو ان کے زبان سے یہ کلمات نکل گئے. اس کا اثر یہ ہوا, ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم پہلے سے, لیکن سبب کے درمیان میں اس جملے کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس یہ مضبوط خاندان ہوتی میرے پیچھے, میری پشت پناہی کے لیے. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی کو بھیجا تو وہ اسی قوم میں سے تھا, تاکہ اس کے پاس وہاں خاندان ہو, وہاں سپورٹ کرنے والے ہو. دیکھیں خاندان ہوتے تھے, اگر ہو سکتا ہے خاندان, پہلی بات ہوئی کہ خاندان والے وہ زیادہ جلدی بات سنتے ہیں, بات قبول کرتے ہیں. پھر دوسرے یہ کہ خاندان والے اگر بات قبول نہیں کرتے تو ان کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا فرد ہے, تو اس کو نقصان نہیں پہنچا. جیسے ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے لیکن خاندان کے فرد تھے, قریبی رشتہ دار تھے, انہوں نے پوری مدد کی. اور دوسرے بھی ایسے رشتہ دار تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان قبول کر لیا, لیکن ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھالی کرتے تھے کہ ان کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. تو اس شخص نے سوچا کہ میں تو یہ لوگ تو اجنبی ہے, باہر سے آئے, میں تو ان لوگوں اس قوم کا فرد ہوں, تو شاید میری باتوں میں کوئی کچھ زیادہ اثر ہو سکتا ہے. وہاں پہنچے, پوری خیر خواہی کے ساتھ محنت کی, لیکن ان کو بھی دھمکی دی گئی, اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہی میں سنا ہے کہ ان کو جنت کی خوشخبری مل گئی. آگے قوم کے ساتھ کیا ہوا اس کا بیان ہو رہا ہے. لیکن یہاں آگے جانے سے پہلے جو واقعہ اب تک ہوا ہے اس سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے, وہ یہ کہ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب تو آیا, بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب تو آیا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ضرور آتا ہے, بکثرت دنیا میں آتا ہے. اور کبھی اگر دنیا میں سزا نہیں, بلکہ کسی نہ کسی درجے میں دنیا میں تو سزا ملتی ہے, کبھی ایسی سزا ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے, لیکن اس کے دل دماغ میں ایسی پریشانی اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میرے لیے جہنم بن گئی, اندر اندر اس کے حالت ہو جاتی. کبھی ایسی سزا بھی ہوتی ہے, بلکہ آگے آئے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں ایک دعا کی جو قبول ہوئی, آگے اس کا ذکر ہے. اس دعا کا خلاصہ ہے کہ اس امت پر کوئی عام عذاب نہیں اترے گی, جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کہ ایک وقت آیا کہ عام عذاب اترے اور سب غیر ہلاک ہو گئے, حود علیہ السلام کا قوم وغیرہ وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا کی کہ ایسی عام سزا نہ اترے. تو اس کا نتیج اسی کا ایک اثر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی ایک نافرمان علاقے پر, کبھی ایک ملک کبھی چند ملک پر تو عذاب, کبھی کبھی ایک فرد پر عذاب اترتا ہے, کبھی ایسا کہ دوسروں کو نظر آتا ہے, کبھی دوسروں کو نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی کہ عمومی عذاب نہیں اترے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے سے ہمیں اگر ہم دیکھیں کیا ہوا کہ بالآخر قوم کو سزا ملی, لیکن اس سے پہلے اب ان جو تین آدمی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے, ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تو ہمیں پتہ نہیں, اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے یا نہیں, لیکن اس شخص کو تو شہید کر دیا گیا, وہ تو قرآن نے ہمیں بتایا. تو حق پر تو وہ تھے, وہ حق پر تھے, اور قوم باطل پر. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور وہ دنیاوی اعتبار سے بچ گئے, بلکہ ان کی جان اس میں چلی گئی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جو لوگ حق پر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالآخر ان کو دنیا میں کامیابی دیں گے. یہ اصول کلی نہیں ہے, بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بالعموم غالباً موسٹ آف دا ٹائم جو لوگ ایمان پر ہوتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اطاعت, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے 13 سال مکہ مکرمہ تو وہ تو بالکل دبے ہوئے تھے, کامیابی, پھر مدینہ منورہ آئے, پھر بھی بدر میں جیت تو احد میں ہار. وتلک الایام, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون ہے کہ ایسا نہیں کہ جو بھی ایمان لایا اطاعت قبول کیا تو اس دنیا ہی میں ہر شخص کو ظاہری کامیابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخالفین پر ہوگی, ایسا نہیں. لیکن بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں کامیابی ہوئی. اور بعض ایسے مواقع بھی ہیں کہ اس محنت کے دوران نبی کو بھی شہید کر دیا گیا, جیسے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دعوت کے دوران ان کو شہید کر دیا گیا, ان کی قوم پر عذاب اٹھے لیکن ان کے شہید ہو جانے کے بعد. تو اس شخص کا بھی ایسا ہوا, وہ شہید کر دیا گیا, لیکن شہید ہونا, قتل کیا جانا, زندگی کا ختم ہو جانا, یہ ناکامی ہے ہی نہیں, یہ ناکامی نہیں. اگر یہ ناکامی ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اہل حق میں سے ایک فرد کو بھی کوئی بھی جان چلی جائے اہل باطل کے خلاف محنت کرنے میں. لیکن یہ چونکہ ناکامی نہیں ہے, یہ بھی کامیابی کی ایک شکل ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں, فرما برداری میں چلا جائے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام ذہن سے نکل گیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2-3 صحابہ کو ایک مشن پر بھیجا, مشن کے دوران ان کو دعوتی مشن تھا, ان کو دھوکہ دیا گیا, جو لوگ ان کی مدد کرنے کے لائے وہ مخالف بنے, ان میں سے اکثر قتل کر دیے گئے. تین رہ گئے. ان تینوں کا مفصل واقعہ ہے, بہت دلچسپ اور بہت سبق آموز واقعہ ہے احادیث شریفہ میں. ان میں سے ایک تھے, ان کو دوبارہ مکہ لے جایا گیا, اور ان کو کسی خاندان, وقتی طور پر کسی خاندان کا غلام بنا لیا گیا, اور اس کے وقتی طور پر وہاں رہنے کے بھی بہت عجیب و غریب واقعات ہیں. ابھی ذہن میں آئے تو عرض کر دوں, ایک مرتبہ وہ خاندان جس کے, وہ تو غیر مسلم خاندان تھا, وہ مشرکین مکہ کا, لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ کبھی بالکل بے موسم ہم دیکھتے تھے کہ وہ انگور گریپس کھا رہے گھر میں قیدی. تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر ہے سب کو ایسا ہی تھا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے, اسی لیے وہ یہاں قید کر دیا گیا ہے. تو ایک مرتبہ ایک بچہ یا بچی, غالباً بچی, قریب آئی, اور ہوا یہ تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے بچے نے کوئی چھری لے لی جو گھر کے استعمال کیا, ایسا کوئی تو غلطی سے, تو وہاں بچہ بھی تھا اور چھری بھی وہاں قریب, تو گھر والے بہت گھبرا گئے. کسی نے دور سے دیکھا وہ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں, ہمیشہ قیدی, کہ یہ تو وہاں قیدی ہے اور ہمارا بچہ ہے, اور اس قیدی کو تو معلوم ہے کہ چند دن میں مجھے قتل کیا جانے والا ہے سب کے سامنے, اس فیصلہ ہو چکا تھا. تو گھر والے گھبرا گئے کہ وہ تو ہمارا بچہ خطرے میں ہے. وہ تو جب یہ صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کہا, آپ کیا آپ میرے بارے میں سوچیں گے کہ میں اس کو ایسے ہی قتل کر دوں گا؟ تو بالآخر اس ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ سب کے سامنے ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا, ہنگ کیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا. تو اس وقت جب انہوں نے ان کو وہاں رکھ دیا گیا, تو ان کا آخری مرحلے کے بارے میں تین باتیں ہمیں ملتی ہیں, اور تینوں میں سے ہر ایک بڑی دلچسپ ہے. ایک بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی غیر مسلم تھے اور قریش مکہ کے سردار تھے, انہوں نے پوچھا کہ جب وہ ابھی اس کی جان ختم ہونے والی ہے, تو ابو سفیان نے پوچھا صحابی سے کہ کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کی جگہ پر آپ کی جان بچ جاتی اور آپ کی جگہ پر محمد ہوتے؟ تو صحابی نے کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بار میں رہتے ہوئے ایک تھون پرک اتنا نقصان ہو. آپ کہہ کہ میری ناممکن. دوسرا, انہوں نے چند اشعار پڑھے جو اس ہمارے موضوع کے تحت ہے. ان کے اشعار میں سے نو مسٹے ہے, لا ابالی ہی نہ اقتل مسلما اذا کان للہ مسرعی, مجھے کوئی پرواہ نہیں بشرط یہ کہ اقتل مسلما, مجھے اگر میری جان ختم ہو جائے بشرط کہ مسلم اسلام کی حالت میں ہو. اذا کان للہ مسرعی, جب میرا اس طرح جان دینا وہ اللہ کے لیے ہے. تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ کامیابی ہے, یہ ناکامی کی شکل نہیں ہے کہ ہم قتل کر دیے گئے. اس خاص موقع پر غیروں نے ہمارے اوپر قبضہ لے لیا ہے, اور ہمارے اوپر مجموعی طور پر مسلمانوں پر بھی حالات آتے ہیں. تو دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے, اپنے بارے میں ہمیشہ یہ, اپنے اوپر حالات آئے تو ہمیشہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میری زندگی میں چونکہ اطاعت کی کمی ہے, فرما برداری کی کمی ہے, اس لیے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں. اور مجموعی طور پر مسلمان پر حالات آئے تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً مسلمانوں کو کامیابی نہیں دیتے ہیں, اوپر کچھ کبھی اوپر کبھی نیچے, آخر میں کامیابی دیتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اس میں ہوتی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا, اس شخص نے اتنی دعوت میں اتنی محنت کی لیکن اس دنیا میں کامیابی اس نے نہیں دیکھی, لیکن اس کے بعد قوم کو سزا ملی. تو یہاں اس کا بیان ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ, اور اس شخص کے بعد, اس شخص کے انتقال کے بعد ہم نے اس کے قوم پر کوئی آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا, اور نہ ہمیں ہم اتارنے والے ہیں, نہ ہم اتارنے والے تھے. اس کا کیا معنی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ ہم نے سزا دینے کا فیصلہ تو کیا لیکن سزا کے لیے ہم نے کوئی ایسی ہمارے بہت سے زیادہ فرشتے ہزاروں میں, لیکن ایسا نہیں کیا کہ جیسے دنیا کا کوئی بادشاہ ہے کہ اب کسی قوم نے مخالفت کی ان کو ختم کرنا تو لشکر بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آسمان سے کوئی لشکر آئے, نہ ہم نے ایسا کیا نہیں اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, ان کانت الا صیحۃ واحدۃ, وہ تو صرف ایک چینک تھی. کیا مطلب؟ ایک فرشتوں کو بھیجا گیا, فرشتے کو بھیجا گیا, بعض حضرت لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام, بعض کوئی بھی فرشتہ تھا, اور اس نے اتنا کیا کہ چینک ماری, اور چنک ایسی زوردار تھی کہ کوئی بھی اس کو برداشت نہ کر سکا, اور ہر ایک کی روح پرواز کر گئی. اور اس طرح بہت تیزی کے ساتھ, بہت آسانی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اتر گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت اس کے بعد کیا تھی, فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, وہ بجھے ہوئے تھے. خامدون, بجھے ہوئے, اس کا مطلب جیسے آگ ہم کہیں جلاتے ہیں, پھر آگ جل گئی اور آگ ختم ہو گئی, اس کے بعد وہاں کوئلے آشز ہوتے ہیں, بجھے ہوئے. اور اس کچھ مدت کے لیے تو کچھ وقت کے لیے وہاں گرمی ہوتی ہے, وہاں سے کچھ دھواں بھی اٹھتا رہے, اس کے بعد تو بالکل کچھ بھی نہیں رہتا ہے. جو پہلے جو آشز, جو کوئلے, پہلے وہ کیا چیز تھی اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں, بالکل بجھے ہوئے ہیں. ہم کہیں گے انگریزی میں لائف لیس کچھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, اس بستی کی حالت یہ ہو گئی. یا اللہ, چونکہ یاسین شریف میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا بیان, تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ اس قوم کو اتنی آسانی کے ساتھ ہم نے ہلاک کر دیا. اور دوسرے حضرت نے یہاں لکھا کہ ویسے بھی یہ تو ایک عام بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرشتوں کو کام سپورٹ کرتے ہیں, مثال کے طور پر ملک الموت کا کام ہے کہ ہر ایک کی روح نکالے, دوسرے فرشتوں کا کام ہے, جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہی پہنچا دے انبیاء تک, اس طرح بعض فرشتوں کا کام ہے رزق پہنچانا, یہاں اس جگہ پر بارش ہونا چاہیے اس کا انتظام کرنا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بھی فرشتے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ انہوں نے فرشتوں کے میں کام تقسیم کر دیا, ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ایک فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن بعض حضرات لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا اترنا مدد کے لیے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, دوسرے انبیاء کی بھی مدد کی گئی لیکن اس کے لیے فرشتوں کے ایک لشکر, اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں کبھی, لیکن فرشتوں کے ایک لشکر, ایک آرمی کا اترنا, یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. اور آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کے لیے کے ساتھ بار بار ایسا کیا گیا, بدر کے موقع پر, احزاب کے موقع پر, اس طرح متعدد مواقع پر اس طرح ہوا. اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیوں تھی؟ یہ خصوصیت اسی لیے تھی کہ دوسرے قوم پر جب عذاب اترا تو وہ عذاب عمومی تھا, عمومی عذاب. اور عمومی عذاب جب اترا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میری قدرت کتنی ہے. تو عمومی عذاب وہ بھی آنن فانن, ایک کبھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جبرائیل علیہ السلام نے اکیلے ہی کام کیا, کبھی کسی بھی فرشتے کو نہیں بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عمومی عذاب تو نازل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والے تھے نہیں, تو ایسا تو نہیں تھا ہوگا کہ زلزلہ ہوگا, پورا طوفان فلڈ ہوگا. خصوصی عذاب مشرکین مکہ پر, پورا قوم مخالفت کرتے ہیں ان پر, ان میں سے سب پر بھی نہیں, بعضوں کے حق میں ایمان لکھا ہوا ہے تو ان کی جان بچ جائے. اور ظاہر عمومی عذاب میں تو سبھی ہلاک ہوتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی اس امت کے لیے کہ ان پر عمومی عذاب نہ اترے, اس کے پیچھے حکمت وہی تھی کہ عمومی عذاب اترتے تو اس کے بعد تو ان سب لوگوں کا موقع ختم ہو گیا. لیکن عمومی عذاب نہیں اترتی ہے تو خصوصی عذاب اترتی ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کافی لوگ اس کے زد میں آ جائے, لیکن جو بعض بچ گئے کبھی وہ اس سے عبرت حاصل کرتے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں تو ان کے اولاد اس کے بعد عبرت حاصل کرتی ہے. اور لیکن ظاہر ہے کہ عمومی عذاب, خصوصی عذاب اتارنا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتظام کرتے کہ فرشتے خود مسلمانوں کی مدد کے لیے آتے تھے. اور اس میں دوسری حکمتیں بھی تھی کہ فرشتے آئے تو مسلمانوں کو اس کے لیے ہمت ہو. دوسرا یہ کہ فرشتوں کا اترنا یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جب فرشتے اترتے تھے تو مسلمانوں کو زیادہ نظر نہیں آتا تھا, غیر مسلموں کو زیادہ فرشتے نظر آتے تھے. بدر میں بھی ایسا ملتا ہے کہ ایک صحابی کہتے تھے کہ میں بدر میں لڑ رہا تھا اور میں کسی غیر دیکھا کہ کوئی غیر مسلم ہے, وہ دوڑ رہا ہے, کوئی اس کے پیچھے تو ہے نہیں, کوئی وہ دوڑ رہا ہے, تو میں اس کے پیچھے بھاگا, میں اس کے پیچھے بھاگا. تو اس سے پہلے میں نے آواز سنی کسی کے مارنے کی, اور وہ گر گیا. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فلا آسمان کے فرشتے تھے. تو غیر مسلموں کو نظر تو وہ ان سے بھاگ رہے تھے, مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس میں شان زیادہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ظاہر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کے کا ایک لشکر ہے. تو خیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, وہ سید المرسلین ہے, اسے دوسرے انبیاء اور دوسرے داعین کے حق میں ہم نے کبھی آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتاری, اور نہ ہم اتارنے نہ یہ ہماری عادت ہے. ان کے ساتھ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتا علی العباد, افسوس ہے ایسے بندوں کے پاس کے حال پر, افسوس ریگریٹ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے تھے افسوس ہے ان پر, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ کاش کہ وہ ایمان قبول کر لیتے, اپنی جان بچا لیتے آخرت میں. اتنا واضح ہو چکا تھا حق ان کے سامنے کہ ان کے قوم کا خود کا فرد آیا, وہ بھی دلائل کے ساتھ. تو یا افسوس ان کے حالت پر, افسوس ان کی حالت پر دنیا میں کہ ایمان قبول نہیں کیا, اور افسوس ان کی حالت پر کہ ان کی یہ حالت ہو گئی, اور افسوس یہ کہ آخرت میں ان کو مزید سزا ملے گی, اور آخرت یوم الحسرہ افسوس کا دن تو ہے ہی. یا حسرت علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا ہے مگر یہ کہ وہ ان کی مذاق اڑاتے ہیں, ان کی بات نہیں مانتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ عام عادت ہے, اور اس پر افسوس, یہ قابل افسوس بات ہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, کیا وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے ان سے پہلے کتنے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. ٹریک ریکارڈ سے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. پیچھے ایک تو یہ کہ یہ غلط قدم آپ پہلے شخص جو اس غلط قدم کو اٹھانے والے ہیں, یہ ایک جگہ, اور دوسری جگہ وہاں ہے اس کا عام راستہ وہاں ہے, اور یہ اس طرف سے شارٹ کٹ ہے, اور لیکن یہ شارٹ کٹ بہت خطرے والا ہے. تو ایک تو یہ کہ پہلا شخص جو اس قدم کو اٹھانے والا ہے یہ سوچ کر کے چلو اس میں چند دن بچ جائیں گے تو تھوڑا بہت خطرہ ہے, لیکن اور وہ نقصان میں پڑ جائے تو وہ بھی قابل افسوس ہے. لیکن لوگ کہیں گے کہ چلو اس کو شاید معلوم نہیں تھا کتنا خطرہ ہے, لیکن ایک آدمی اس راستے میں ہلاک ہو گیا, دوسرا آدمی اس راستے میں ہلاک ہو گیا, تیسرا آدمی اس راستے میں ہلاک ہو جائے, پھر چوتھا آدمی اگر اس کا سوچے تو لوگ کہیں گے کہ بے وقوف ہے, دیکھو اب تک وہاں کیا حال ہوا. اس سے آپ کو عبرت لینی چاہیے کہ یہ ایسا راستہ نہیں ہے جو شارٹ کٹ ہے, آپ کو شارٹ کٹ موت تک پہنچا دے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ افسوس ان پر کہ اتنا واضح تھا, جو مذاق اڑا رہے تھے, جو مخالفت کر رہے تھے رسولوں کے, اگر وہ تھوڑا بہت سوچتے, جو تاریخ ان کو معلوم ہے, خود ان کو معلوم ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت شروع کی تو ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ سب واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا, ان کو معلوم نہیں تھا, بہت سے ان واقعات ان کے علم میں تھے, نوح علیہ السلام کا واقعہ وغیرہ, ہود علیہ السلام, ثمود, صالح علیہ السلام کے واقعے, یہ ان کو معلوم تھے, ان کو معلوم بھی تھا ایسا کیوں ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ افسوس ان پر کہ, اور ہم ہمارے زمانے میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے, بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمومی عذاب تو نہیں ہوتا تھا, لیکن بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت کے مظاہر دکھاتے, اور ہم چونکہ ہم دینی ذہن سے نہیں سوچتے, ورنہ جو لوگ دینی ذہن سے سوچتے ان کو نظر آتا ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے یہ عذاب اترا, فلا قوم پر نافرمانی کی وجہ, فلا قوم میں یہ نافرمانی بہت عام ہو گئی اس لیے وہ عذاب اترا, یہ بیماری پھیل گئی نافرمانیوں کی وجہ سے, انسانیت کی حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارے سامنے بھی ٹریک ریکارڈ ہے, کہ نافرمانی کی وجہ سے سزا کبھی کسی فرد پر نافرمانی کی وجہ سے سزا اترتی, اور کبھی ایسی سزا بھی ہوتی کہ اس کو اسی کو, کبھی ایسی سزا ہوتی کہ سب کو نظر آتا ہے اور سب کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسا کام کیا کرتا تھا, اس کے نتیجے میں یہ سزا ملی. تو یہ سب ٹریک ریکارڈ, یہ سب تجربات بھی ہمارے سامنے ہیں. تو ہمیں بھی نافرمانی کرنے سے پہلے, بالخصوص نافرمانی کی عادت, ایک تو یہ کہ کسی نے ایک نافرمانی ہو گئی, آدمی نے توبہ کر لی, اللہ سبحانہ وتعالی رحیم ہے, ایسی نافرمانی پر کوئی بڑی کبھی کبھی تنبیہ کے لیے کوئی پکڑ آتی ہے, کوئی چھوٹی موٹی پکڑ, لیکن کوئی بڑی پکڑ اس کے لیے نہیں. لیکن ایک ہے نافرمانی کی عادت, اور وہ عادت ویسی ہی, اس میں کوئی افسوس بھی نہیں, اس میں ایسا ارادہ بھی نہیں کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں, مجھے بدلنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان رسولوں کی بات کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے. اپنے جو باطل مذہب تھے, اپنی جو باطل رائے ہے, رسول ان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ اس کی طرف آ نہیں رہے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سزا کو بلانے والی چیز نافرمانی, دوسرا یہ کہ جب کوئی شخص آپ کو خیر کاہی میں بتا رہا ہے, بتا بھی رہا ہے, رسول ہے یا رسول کے وارث ہے, کوئی شخص آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور بار بار بتا رہا ہے, یا ایک شخص یا متعدد, پھر بھی آدمی مصر رہتا ہے, تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ کو بلانے میں اور زیادہ خطرناک چیز ہے. اسے کہ اللہ, یہ چانس ہے اللہ سبحانہ, یہ اصل میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو اس کا پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے آدمی کو متنبہ کرنا, آدمی کو چوکن نہ کرنا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. تو ایک شخص ہے کہ وہ غلط, اس کے زندگی میں کوئی غلط عادت ہے, کوئی نافرمانی ہے, اس کے قریب کوئی اس کو متنبہ کرنے والا نہیں ہے, نصیحت کرنے والا نہیں ہے, ایسی جگہ پر رہتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالی ان پر کوئی چھوٹی موٹی پکڑ پہلے اتاریں گے متنبہ کرنے کے لیے. دوسری مرتبہ چھوٹی موٹی سزا, تھوڑا بہت بیمار ہو گیا, تیسری مرتبہ چوری ہو گئی, اور کچھ یہ تنبیہ کا کام کر رہی ہے, اور بالآخر بڑی سزا اترتی ہے. لیکن جب ایسے لوگ ہوتے ہیں قریب جو ہمیں متوجہ کر رہے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوٹی موٹی سزا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے متوجہ کرنے کے لیے, تو کبھی پھر بھی بھیجتے ہیں اسے کہ رحیم ہے. لیکن کوئی متوجہ کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی, یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے چانس پر چانس ہے, بالآخر بڑی سزا آئے گی. لئنہم الیہم لا یرجون, اس لیے کہ وہ ان رسولوں کو یا ان خیر کاہوں کی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور یقیناً یہ سب لوگ, ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. تو اب تک دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی تھی کہ اس قوم کو دنیا میں ایسا ہوا, اور وہ اگر دیکھتے تو ہماری عادت ہے, اور نصیحت ہم بیچتے ہیں اسی لیے, وغیرہ وغیرہ. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, چونکہ سب کو دنیا میں سزا نہیں ملتی ہے عمومی سزا بطور خاص, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جس کو بہت سو کو سزا ملتی ہے دنیا میں, بعضوں کو نہیں. لیکن سب کا حال یہ ہے کہ وہ ان کل لما جمیع لدینا محضرون, سب کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا, وہاں اصل جزا سزا ہوگی, تو وہاں تو کوئی بھی نہیں چھوٹے گا. اور دوسرا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں, وہ شخص جو حبیب النجار, وہ شہید کر دیا گیا, لیکن یہ اس کے لیے کامیابی تھی. لیکن ہو سکتا ہے اس وقت جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کو ایسا تھا کہ یہ تو حق کا دعویٰ کر رہا تھا, اللہ کی ماننے والا تھا, اور اس کو ناکامی ہوئی. ہو سکتا ہے ان کو ایسا نظر آئے, اور قوم تو باقی رہ گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اگر ان کو دنیا میں یہ غلط فہمی ہے, تو وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ, ان سب کو ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے. حبیب النجار بھی ہوں گے قیامت کے دن, اس کی قوم بھی ہوگی قیامت کے دن, اور جو لوگ غلط فہمی ہے دیکھنے والے تھے وہ بھی ہوں گے قیامت کے دن. اور قیامت کے دن سب کے سامنے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا, اور سب کو نظر آئے گا کہ کون کامیابی پر ہے اور کون ناکامی میں مبتلا ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم آخرت کی کامیابی کو حاصل کریں. اصل چیز یہ ہے, یہ میری اپنی حالت ہے, اور ہر شخص ہمارے زمانے میں ہر شخص کی حالت ہو گئی کہ آخرت کی محنت ضرورت ہو, بدرجہ ضرورت ہو گئی, اور دنیا اصل مقصد ہو گیا. کیا مطلب؟ نماز پڑھنی ہی ہے اسی کے ساتھ, تو نماز پڑھ لی, چلو اب دنیا میں دو. ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اصل دنیا میں یہ کرنا ہے. اب کوئی ہمیں پوچھا کہ آخرت کے اعتبار سے کوئی ٹارگیٹ سے آپ کے, کہ میری زندگی میں اتنے ختمات ہونا چاہیے, میری زندگی میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک مسجد بن جائے, ایسے کوئی ٹارگیٹ سے؟ تو ہم میں سے اکثر کہیں گے کہ نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے ٹارگیٹ سے ہم میں سے اکثر گن سکیں گے, فوراً ہاں گھر خریدنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, اس کے بعد ہمارا ایک بچہ ہے اس کے لیے یہ کرنا ہے. تو دنیا کے لیے, دنیا کی سہولت کے لیے لانگ ٹرم ٹارگیٹ دنیا میں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. سہولت کے لیے انشاءاللہ اتنے سال میں گھر خرید لیں گے تاکہ آسانی ہو, لیکن دنیا کے لیے بڑے بڑے ٹارگیٹس بنانا کہ ایسا ایسا ایسا, اور آخرت کو بالکل ہی چھوڑ دینا, یہ علامت ہے کہ ہم نے غلط جگہ کو مقصد بنا لیا ہے. آخرت کو ہمیں مقصد بنانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدہ.